وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے، جو بھارت کے دو روزہ دورے پر ہیں، اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور بھارت کی شراکت داری بہت اہم ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت میں ویکسین کی پیداوار کے لیے خام مواد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ بلنکن نے کہا کہ فریقین کے درمیان بیشتر امور پر اتفاق رائے ہے اور دونوں کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کو طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی نامعقول بات نہیں کریں گے کہ ریپ کا نشانہ بننے والا شخص ہی اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ ان کے بقول ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے نشریاتی ادارے پی بی ایس کے پروگرام نیوز آور میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ کسی خاتون نے چاہے کیسا بھی لباس پہنا ہو، ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا بیان ان کی طرف سے اس سے قبل دیے گئے ایک بیان کی وضاحت ہے، جس میں انہوں نے ملک میں خواتین کے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ ان کے لباس اور فحاشی کو قرار دیا تھا۔ لیکن پی بی ایس کے نیوز آور کے انٹرویو کے دوران وزیراعظم کے گزشتہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے استفسار کیا گیا کہ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات کے ذمہ دار خواتین خود ہیں، تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ ان کے بقول ریپ کا نشانہ بننے والا کبھی بھی اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کراچی میں کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک چینی باشندہ زخمی ہو گیا، جبکہ دوسرا محفوظ رہا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق چینی باشندے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ منسلک تھے اور مشینری کی فٹنگ کے لیے حال ہی میں پاکستان آئے تھے۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات بزدلانہ کاروائیاں ہیں جو چین اور پاکستان کا مل کر کام کرنے کا عزم توڑ نہیں سکتی۔ ادھر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 جولائی کو داسو میں چینی باشندوں پر حملے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان عہدیداروں نے منگل کے روز کہا ہے کہ پروپیگنڈے کے الزامات کے تحت 4 صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان میں میڈیا کے تحفظ کی تنظیم نائے کے مطابق انہیں افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ برسر پیکار طالبان کمانڈروں سے انٹرویو کے لیے متنازع سرحدی قصبے اسپن بولدک جانے پر گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ان صحافیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اس علاقے میں داخلے کی ممانعت کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا کہ اگر طالبان نے بزور طاقت اقتدار سنبھالا تو افغانستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ بلنکن نے بھارت میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک ایسا افغانستان جو اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام نہیں کرتا اور لوگوں کے خلاف جو ابر و ظلم کرتا ہے، وہ ساری دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ رہ جائے گا۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن یا نیٹو سے کبھی درخواست نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ افغان اپنا مستقبل خود بنائیں گے۔ صدر غنی بدھ کے روز صدارتی محل میں جوائنٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے بھی اس ادارے میں تقریر کرتے ہوئے طالبان کو خبردار کیا کہ بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں انہیں بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے سن 2024 تک افغانستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ہر سال $4 ارب کی مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کی اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ امریکہ پر کوئی بڑا سائبر حملہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ ایک حقیقی شوٹنگ وار یا جنگ میں بدل سکتا ہے۔ صدر نے یہ بات ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے دورے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
ریڈیو ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ ریپ کا نشانہ بننے والا شخص اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ ان کے بقول ریپ کرنے والا اس جرم کا ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کے پروگرام نیوز آور میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ کسی خاتون نے چاہے کیسے ہی لباس کیوں نہ پہنا ہو، زیادتی کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ان کی طرف سے اس سے پہلے دیے گئے بیان کی وضاحت ہے۔ پی بی ایس کے نیوز آور کے میزبان جوڈی وڈرف سے انٹرویو کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم کے گزشتہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتی کے واقعات کی خواتین خود ذمہ دار ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ ان کے بقول زیادتی کا نشانہ بننے والا کبھی بھی اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ کچھ دیر میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے، جو کہ بھارت کے دو روزہ دورے پر ہیں، اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی صورتحال، کرونا وبا کے سلسلے میں تعاون میں اضافہ اور انڈو پیسیفک امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور بھارت کی شراکت داری بہت اہم ہے۔ ان کے بقول دنیا میں ایسے بہت کم رشتے ہوں گے جیسے وسیع اور اہم رشتے امریکہ اور بھارت کے درمیان ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت میں ویکسین کی پیداوار کے لیے خام مواد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ بلنکن نے کہا کہ فری کینڈ کے درمیان بیشتر امور پر اتفاق رائے ہے اور دونوں کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کو طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کی الا صبح موسلادھار بارش اور بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد سیلابی صورتحال دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بدھ کی صبح ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد بعض علاقوں میں اچانک پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، تاہم حکام نے کہا کہ 95% متاثرہ علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل کے پھٹنے کے خدشے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں مانسون کی بارش ہوئی۔ اسلام آباد میں سیلابی ریلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ایسٹ سیکٹر 11 تھا، جہاں دو افراد کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیلابی ریلے کی شدت اس قدر تیز تھی کہ اس کے راستے میں آنے والی متعدد گاڑیاں پانی میں بہتی رہیں۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راول ڈیم کے اسپل ویز کھولے جا رہے ہیں، جبکہ دریائے کورنگ اور دریائے سما کے قریب آباد مکینوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آج دریا کے کناروں سے دور رہیں۔ حکام کے مطابق دریا میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے، جبکہ ریسکیو اور انتظامیہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ مساجد میں اعلانات بھی کرا دیے گئے ہیں۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے، جبکہ مزید 14 افراد لاپتہ ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لاپتہ افراد پہاڑی ضلع کشتوار کے ایک دور دراز گاؤں میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو بادل پھٹنے کے بعد سیلاب میں بہ گئے، یا پھر ان نصف درجن نجی مکانوں کے ملبے کے نیچے دب گئے ہیں جو اس واقعے میں زمین بوس ہوئے۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار راجندر سنگھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بادل پھٹنے اور سیلابی ریلے سے متاثرہ افراد میں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ موسلادھار بارش کی وجہ سے بچاؤ اور امدادی کام میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے۔
کشتوار کی سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شفقت حسین بٹ نے بتایا کہ ضلعے کے دچھن علاقے کے ہونزٹ گاؤں میں پیش آئے اس واقعے میں 6 نجی گھر اور ایک راشن ڈپو زمین بوس ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا، جبکہ ایک پل سیلابی ریلے میں بہ گیا۔ ایک اور اعلی پولیس عہدیدار راجندر سنگھ نے واقعے کے بارے میں وی او اے کو فون پر بتایا،
کوئی فلٹر یا انفارمیشن آ رہی کیونکہ کافی فار آف لوکیشن ہے، موبائل نیٹ ورک ہے نہیں، ٹیلی فون نیٹ ورک بھی نہیں ہے، تو ریلے انفارمیشن کے حساب سے کوئی 5-6 ریزیڈینشیل ہاؤسز جو ہے دبے ہیں۔ رات کو فلیش بیک ڈیو ٹو کلوڈ بسٹ آیا ہوا وہاں پر گاؤں پہ اونجر ولیج، اور اس میں ابھی تک وہاں پہ پھر اس کے بعد مارننگ میں ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے ڈیل کے پولیس نے، اور ابھی تک 7 ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں اور 17 انجرڈ کو ریسکیو کیا ہے، آپریشن آن ہے۔
انہوں نے کہا کہ تباہ شدہ مکانوں اور مٹی کے تودوں کے نیچے اب بھی 14 افراد دبے ہوئے ہیں جنہیں باہر نکالنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا خراب موسم اور مواصلاتی سہولیات کی عدم موجودگی میں بچاؤ اور امدادی کاروائیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا،
نہیں ایسا کیونکہ ریسکیو آپریشن صرف اب ڈیبری سے ہی ریسکیو کرنا ہے وہیں پر، تو وہاں پر کوئی 40 پولیس والے اور ہمارا ایس ایچ او موقع پر صبح سے کوئی 4:30 بجے سے وہ اس میں کام میں لگے ہوئے ہیں، تو کمیونیکیشن میں دقت ہے، بٹ وہاں پر لوکل لوگ بھی ہیں اور پولیس بھی ہے۔ آپ تو 10 بجے آرمی نے بھی جوائن کیا، آرمی کے بھی کچھ لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، ایس ڈی آر ایف کی ٹیم پہنچ گئی ہے، تو ایز سچ کوئی اس میں ابھی کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آ رہی ہے۔ اوبیسلی جو ڈیبری بہت زیادہ ہے، اب وہ جو ابھی اسٹل 14% آر رپورٹڈ مسنگ، اب وہ کتنا ڈیپ ہے اور اس میں کتنا جلدی ایویکویشن ہو سکتا ہے، وہ تھوڑا سا اوبیسلی چیلنجنگ تو ہے، کیونکہ مشینری وہاں پر ہے نہیں، کوئی جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب مینوئل ہے۔
حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اس سے قبل ضلع کرگل کے 2 علاقوں کھنگریال اور سانگرا میں بادل پھٹنے کے واقعات میں چند نجی گھروں اور ایک چھوٹے پن بجلی منصوبے کو نقصان پہنچا تھا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں ضلع بانڈی پور میں ایک رہائشی گھر اور ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات کے نتیجے میں فلیش فلڈز، مٹی کے تودے اور پسیاں گرانے اور نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کے امکانات موجود ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شمالی بھارت میں پولیس نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ ایک شاہراہ پر بس خراب ہونے کے بعد 18 مزدور مسافر اس کے نزدیک سوئے ہوئے تھے، جب ایک ٹرک اس بس سے ٹکرا گیا اور تصادم کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اتر پردیش میں ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 19 مزدور زخمی بھی ہوئے۔ زیادہ تر مسافر پنجاب اور ہریانہ ریاستوں میں کام کرنے کے بعد مشرقی ریاست بہار کو واپس لوٹ رہے تھے۔ بس میں خرابی کے باعث وہ اتر کر بس کے قریب ہی سو رہے تھے، جب ایک ٹرک نے بس کو ٹکر مار اور مزدور کچھ لے گئے۔ امدادی کارکنوں نے اس ڈبل ڈیکر بس کے ملبے سے کچھ مسخ شدہ لاشوں کو نکال لیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کراچی میں کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک چینی باشندہ زخمی ہو گیا ہے جبکہ دوسرا محفوظ رہا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق چینی باشندے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ منسلک تھے اور مشینری کی فٹنگ کے لیے حال ہی میں پاکستان آئے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات بزدلانہ کاروائیاں ہیں جو چین اور پاکستان کا مل کر کام کرنے کا عزم توڑ نہیں سکتی۔ ادھر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 جولائی کو داسو میں چینی باشندوں پر حملے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
کراچی کے علاقے گل بائی کے قریب کار پر فائرنگ سے چینی شہری زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا محفوظ رہا۔ دونوں چینی باشندوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چند روز قبل ہی پاکستان آئے تھے اور کراچی میں ایک فیکٹری میں مشینری پر کام کر رہے تھے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی بس کو دہشت گردی کے ذریعے نشانہ بنانے کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں پاکستان میں چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت گاڑی میں 3 افراد سوار تھے اور دونوں چینی باشندے کار کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی کراچی جنوبی جاوید اکبر ریاض کا کہنا ہے کہ غیر ملکی شہری ڈیفنس خیابان بدر میں اپنی رہائش گاہ سے سائٹ ایریا شیر شاہ میں واقع فیکٹری جا رہے تھے اور ان کی گاڑی پر ماری پور روڈ پر فائرنگ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے سے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔
2 فارینرز تھے اس میں جو بیٹھے ہوئے اور دونوں میں سے ایک زخمی ہوا ہے اور لیکن وہ بھی اسٹیبل ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ جو ایویڈنس ہے اور ساری تفصیلات جمع کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ انسیڈنٹ میں کون لوگ انوالو ہیں.
ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین سے پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات بزدلانہ فعل ہیں جس میں پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی مدد کرنے والے چینی باشندوں اور نہتے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان میں استحکام اور سرمایہ کاری نہیں چاہتی اور وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پروجیکٹ سے گھبراہٹ کا شکار ہیں.
اس قسم کے بزدلانہ حملے کرتے رہیں گے اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نے مل کر ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے. چین کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ غالباً وہ قوتیں اس کی اہمیت کو اور اس کی نوعیت کو سمجھتی نہیں ہے.
واضح رہے کہ اس سے قبل 14 جولائی کو خیبر پختونخوا کے ضلع اپر کوہستان میں چینی انجینئرز کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 9 چینی انجینئرز اور 4 پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے. ابتدائی طور پر پاکستان نے واقعے کو حادثہ قرار دیا جبکہ چین نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیتے ہوئے پاکستان سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا. البتہ چند روز بعد ہی پاکستان کی حکومت نے بھی اسے دہشت گردی کا واقعہ تسلیم کرتے ہوئے اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف سازش قرار کیا تھا. پولیس حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داسو میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث 2 افراد کو کوئٹا سے گرفتار کیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان نے افغانستان سے متصل اہم سرحدی گزرگاہ چمن سپن بورڈر کے ذریعے 2 طرفہ تجارتی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں. یہ تجارتی سرگرمیاں 14 جولائی کو طالبان کی جانب سے سپن بورڈر پر قبضے کے بعد بند کر دی گئی تھیں. سرحدی گزرگاہ سے ہونے والی ٹرانزٹ اور 2 طرفہ تجارت افغانستان کی جانب سے اب طالبان کے انتظام میں چلائی جا رہی ہے. تاجروں نے سرحدی تجارت کی بندش ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سمندر سے محروم افغانستان کی پاکستان کے ذریعے اس سرحدی گزرگاہ سے تجارت کھلنے کے بعد سوموار کو درجنوں ٹرک افغانستان داخل ہو گئے. ڈپٹی کمشنر چمن کیپٹن ریٹائرڈ جمعہ داد خان نے بتایا کہ چمن سپن بولدک سرحدی گزرگاہ روزانہ 5 گھنٹے 2 طرفہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ مخصوص اوقات میں پیدل آمد و رفت بھی جاری رہے گی. اسٹریٹجک حوالے سے اہم ضلع سپن بولدک پر طالبان کے قبضے کے بعد سرحد کی بندش کے نتیجے میں ہزاروں افراد دونوں اطراف پھنس گئے تھے اور 2 طرفہ تجارت معطل ہو کر رہ گئی تھی. چمن کے مقامی صحافی اختر گل فرام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی حکام کی گزشتہ ہفتے طالبان کے ساتھ ہونے والی فلیگ میٹنگ میں 2 طرفہ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی بحالی پر اتفاق ہوا تھا جو کہ سرحد پر موجود مال بردار ٹرکوں، کنٹینرز کی لمبی لائنوں اور تاجروں کے نقصان کو دیکھتے ہوئے لیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کے لیے یہ فیصلہ لینا مشکل تھا کیونکہ طالبان کے قبضے کے بعد کسٹم کا باقاعدہ نظام نہیں چل رہا.
کیونکہ طالبان نے پہلے بھی افغانستان میں گول میٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہنرمند اور باصلاحیت بندے ہیں، لیکن ابھی تک کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ سپن بولدک کسٹم ہاؤس کا جہاں آج میں نے معلومات لی ہے وہ رن نہیں کیا جا سکا اور انہوں نے اینڈ رائٹنگ سے ہی سارے معاملات جو ہے وہ چلائے. لیکن یہاں پہ جو پاکستانی کسٹم حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ اکراس دا بارڈر جو سامان جس بندے کو جانا ہے جنہوں نے پرچیز کیا ہے کیا وہاں تک پہنچی ہے.
چمن چیمبر آف کامرس کے صدر جلاد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ دونوں طرف کے تاجر اس فیصلے کو سراہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے تاجر نہ صرف بڑے نقصان سے بچ سکیں گے بلکہ سرحد کے دونوں اطراف کے علاقوں کی معیشت کا انحصار ان تجارتی سرگرمیوں سے جاری رہے گا.
بین الاقوامی سے ہمارے پاکستان کے جو فریش فروٹ یہاں سے جا رہی ہے تاجکستان، ترکمانستان تک، یہاں سے ویسٹ ایشیا تک ہمارے مال جا رہی ہے، ایکسپورٹ کے مال جا رہی ہے، تو ان سب کے لوگ جو لوگوں نے خریداری کیا ہوا ہے، یہاں سے سبزیاں جا رہی ہیں، یہاں سے فروٹ جا رہی ہیں، ان لوگوں کے سب کے کام جو وہ رک گئے تھے، لوگوں کے مال جو ہے وہ اسٹوروں میں مطلب چلنا شروع ہو گئی یا مال رستے میں تھے سارے خراب ہونا شروع ہو گئے، تو لوگ کیوں خوش نہیں ہوتے، سارے ٹریڈر خوش ہو گئے.
سابق سفارتکار آصف دورانی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے سرحدی گزرگاہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولی گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سمندر تک براہ راست رسائی نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کا انحصار ہمسایہ ملکوں پر ہے. انہوں نے کہا کہ اسی بنا پر دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی افغانستان کی سرحدی گزرگاہیں کھلی ہوئی ہیں. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن یا نیٹو سے کبھی درخواست نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ افغان اپنا مستقبل خود بنائیں گے۔ صدر غنی بدھ کے روز صدارتی محل میں جوائنٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ بورڈ یا جے سی ایم بی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر غنی نے کہا کہ ہم فوجوں کی واپسی کے صدر جو بائیڈن اور نیٹو کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس نے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ اپنانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے اور امن کے عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کے پاس افغانستان میں تصادم ختم کرنے کا واحد راستہ سیاسی تصفیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امن تک پہنچنے کے لیے ایک راستے کے لیے قبل از وقت انتخاب کرانے کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے بھی اسی ادارے یعنی جے سی ایم بی میں تقریر کرتے ہوئے طالبان کو خبردار کیا کہ بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں انہیں بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پرانے مسائل حل کرنے کے لیے امن مذاکرات خلوص سے شروع کیے جانے چاہیے۔ افغان عہدیداروں نے منگل کے روز کہا ہے کہ پراپیگنڈے کے الزامات کے تحت 4 صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان میں میڈیا کے تحفظ کی تنظیم نائی کے مطابق انہیں افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ برسر پیکار طالبان کمانڈروں سے انٹرویو کے لیے متنازع سرحدی قصبے سپن بول لکھ جانے پر گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ان صحافیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اس علاقے میں داخلے کی ممانعت کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کے لیے پراپیگنڈا کیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے سن 2024 تک افغانستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ہر سال 4 ارب ڈالر کی مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں افغانستان میں فوج تیار کرنے، اس کی تربیت اور ساز و سامان کی فراہمی پر تقریباً 89 ارب ڈالر صرف کر چکا ہے، لیکن امریکی حکومت کے ایک نگران ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خرچ کیے جانے والے فنڈز کی نگرانی کا عمل کمزور ہے اور لاکھوں ڈالر کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد جب تمام غیر ملکی فورسز افغانستان سے نکل جائیں گی تو اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے دیے جانے والے فنڈز کی نگرانی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گی۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکہ سن 2001 سے اب تک افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے قومی فوج تیار کرنے، ان کی تربیت اور انہیں ساز و سامان کی فراہمی پر تقریباً 89 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ ان میں فوج، نیشنل پولیس اور ایلیٹ اسپیشل فورسز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران امریکہ نے افغانستان کی معیشت، انفراسٹرکچر اور حکومت کی ترقی کے لیے لگ بھگ 6 ارب ڈالر مزید صرف کیے ہیں۔ امریکہ نے 2022 کے لیے 3 ارب 30 کروڑ ڈالر بھی رکھے ہیں، جس میں سے 1 ارب ڈالر افغان ایئر فورس پر خرچ کیے جائیں گے۔ 1 ارب ڈالر گولہ بارود، گاڑیوں کے تیل اور مرمت کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ 70 کروڑ ڈالر افغان فورسز کی تنخواہوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ 2024 کے بعد جب غیر ملکی فنڈز کی فراہمی رک جائے گی تو افغانستان اپنی فوج کو کس طرح برقرار رکھ سکے گا۔ اس وقت افغان حکومت کے بجٹ کا 80% سے زیادہ حصہ امریکہ اور اس کے اتحادی فراہم کرتے ہیں۔ افغانستان کی قومی ترقی کی شرح اس وقت 2% کے قریب ہے، جبکہ ہدف 3.4% مقرر کیا گیا تھا۔ گزشتہ 7 برس کے دوران افغانستان اپنے معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل سیگار جان ساکو کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغانستان میں فنڈز کے استعمال کی زیادہ تر نگرانی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے افغان حکام اور غیر ملکی کانٹریکٹرز دونوں نے ہی بڑے پیمانے پر کرپشن کی۔ جان ساکو نے افغانستان پر اپنی کئی رپورٹس میں سے ایک میں کہا ہے کہ فنڈز کی نگرانی نہ ہونے سے بڑے پیمانے پر رشوت ستانی، دھوکہ دہی، خود برد اور اقربا پروری کو فروغ ملا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے افغانستان میں امریکی مشن کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے افغان فوج کو مضبوط بنانے کے لیے جب بھی فنڈز دیے ہیں، اس کے نتیجے میں ایلیٹ کمانڈوز کا ایک چھوٹا سا گروپ ہی بظاہر طالبان کے خلاف کھڑا ہونے کے قابل ہو سکا۔ اکثر واقعات میں یہ بھی ہوا کہ فوج اور سیکورٹی اداروں کے آفیسر طالبان کو پیش قدمی کرتے دیکھ کر اپنے اہلکاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ بعض موقعوں پر پیچھے رہ جانے والے سپاہیوں کے پاس خوراک تک نہیں تھی۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان نے بہت سے اضلاع میں حکومت کی عملداری کا خاتمہ کر دیا ہے، افغان جنگ کے پورے عرصے کے دوران امریکی فوج کی فضائی مدد میدان جنگ میں اہم ضرورت رہی. اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے افغان ایئر فورس اور اسپیشل ونگ کی تشکیل اور مدد کے لیے 8.5 ارب ڈالر سے زیادہ صرف کیے. لیکن اب جبکہ امریکی فورسز افغانستان سے رخصت ہو رہی ہیں, افغان ایئر فورس کو بڑے پیمانے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے پاس جعفری, اردو, VOA نیوز, واشنگٹن.
چین نے دورے پر آئے ہوئے طالبان کے وفد کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ باغی گروپ سے افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے اور ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع کر رہا ہے. طالبان کے ایک ترجمان نے کہا کہ 9 طالبان نمائندوں نے جو 2 روزہ دورے پر ہیں, چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے چین کے شمالی شہر تیان جن میں ملاقات کی, جس کے دوران امن کا عمل اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اگر طالبان نے بزور طاقت اقتدار کو سنبھالا تو افغانستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا. بلنکن نے بھارت میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک ایسا افغانستان جو اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام نہیں کرتا, ایک ایسا افغانستان جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جبر و ظلم کرتا ہے, وہ ساری دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ رہ جائے گا. وہ بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے, جو بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں, اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر, قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی. انہوں نے علاقائی سیکیورٹی, افغانستان کی صورتحال, کرونا وبا کے سلسلے میں تعاون میں اضافہ اور انڈو پیسیفک امور پر تبادلہ خیال کیا. مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور بھارت کی شراکت داری بہت اہم ہے. ان کے بقول دنیا میں ایسے بہت کم رشتے ہوں گے جیسے وسیع اور اہم رشتے امریکہ اور بھارت کے درمیان ہیں. جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت میں ویکسین کی پیداوار کے لیے خام مواد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا. بلنکن نے کہا کہ فری کینڈ کے درمیان بیشتر امور پر اتفاق رائے ہے اور دونوں کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کو طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا نے دونوں ملکوں کو بری طرح متاثر کیا اور امریکہ بھارت کی جانب سے کی جانے والی ابتدائی امداد کو فراموش نہیں کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم بھی بھارت کی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے بھارت کو 200 ملین ڈالر کا تعاون دیا ہے. ان کے بقول ہم امریکہ اور بھارت میں کورونا وبا کے خاتمے کے عہد کے پابند ہیں. ایس جے شنکر نے اس سلسلے میں امریکی امداد کا اعتراف کیا. امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا,
we discussed regional security issues as the minister noted, including Afghanistan. India and the United States share a strong interest in a peaceful, secure and stable Afghanistan.
اینٹونی بلنکن کہہ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان سمیت خطے کی سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ اور بھارت پرامن, محفوظ اور مستحکم افغانستان کے حق میں ہیں. خطے کے ایک اہم ملک کی حیثیت سے بھارت افغانستان کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت افغان عوام کے حق میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پرامن افغانستان کے لیے طالبان اور افغان حکومت کو ایک میز پر آنے کی ضرورت ہے. امریکہ سختی کے ساتھ یہ بات محسوس کرتا ہے کہ افغانستان میں مستقبل کی کوئی بھی حکومت افغان عوام کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل ہونی چاہیے. جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا,
These negotiations should be taken seriously. It is the only way to create a lasting solution.
وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں امن مذاکرات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. دنیا ایک آزاد, خود مختار اور جمہوری افغانستان دیکھنا چاہتی ہے, لیکن اس کی آزادی اور حکمرانی کو اسی وقت یقینی بنایا جا سکے گا جب وہ کسی قسم کے دباؤ سے آزاد ہو. انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کا مرکز نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ پرامن مذاکرات سے ہی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اینٹونی بلنکن نے بودھ روحانی پیشوا دلائی لاما کے ایک نمائندے سے بھی مختصر ملاقات کی, جبکہ انہوں نے سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران بین المذہبی تعلقات, پریس کی آزادی, کسان احتجاج, لو جہاد اور اقلیتوں کے خلاف تشدد اور ان کے حقوق جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پیگاسس اسپائی ویئر تنازعہ اور شہریت کے ترمیمی قانون سی اے اے پر بھی گفت و شنید کی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
عرب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ زیادتی کا نشانہ بننے والا شخص اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ ان کے بقول ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہے. وزیر اعظم خان امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کے پروگرام نیوز آور میں ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کر رہے تھے جب ان سے ان کے ایک گزشتہ بیان کے بارے میں استفسار کیا گیا. تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
وزیراعظم عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کے نیوز آور پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے تھے جہاں ان کے بقول جنسی زیادتی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. وزیراعظم خان نے مزید کہا کہ جنسی جرائم میں صرف ریپ کے واقعات ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے ریپ کے واقعات کی نسبت بچوں کے خلاف زیادتی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے. وزیراعظم خان نے کہا کہ ان کا بیان اسی تناظر میں تھا.
In Islam, parda does not mean just clothes, and parda is not restricted to women only.
وزیر اعظم عمران خان کے بقول انہوں نے پردے کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اسلام میں پردہ صرف لباس کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف خواتین تک محدود ہے، بلکہ ان کے بقول پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. وزیر اعظم خان کے بقول ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور وہ کبھی بھی ایسی نامعقول بات نہیں کریں گی کہ ریپ کا نشانہ بننے والا ہی اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ وزیر اعظم خان کے بقول ریپ کرنے والا ہی اس جرم کا ذمہ دار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ان کے بقول اکا دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مغربی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں ریپ کے واقعات کی شرح بہت کم ہے. لیکن وزیر اعظم خان نے یہ تسلیم کیا کہ دیگر ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن ان کے بقول جہاں تک خواتین کی عزت و وقار کی بات ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے عزت و احترام موجود ہے. وزیر اعظم خان کا ریپ سے متعلق وضاحتی بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں حالیہ دنوں میں خواتین کی ریپ، تشدد اور قتل کے متعدد واقعات منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ پر کوئی بڑا سائبر حملہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ ایک حقیقی شوٹنگ وار یا جنگ میں بدل سکتا ہے. صدر نے یہ بات ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے دورے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر کا یہ بیان اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ واشنگٹن روس اور چین سے درپیش بڑھتے ہوئے خطرات کو کیسے دیکھتا ہے. سائبر سیکیورٹی بائیڈن انتظامیہ کے ایجنڈے میں اس وقت سے سر فہرست ہے جب سے امریکہ میں نیٹ ورک مینجمنٹ کی کمپنی سولر وینس، کلونل پائپ لائن، میٹ پروسیسنگ کمپنی جے بی ایس اور سافٹ ویئر فرم کیسیا پر بڑے سائبر حملے ہوئے. ان میں سے کچھ حملوں نے امریکہ میں تیل اور خوراک کی سپلائی کو بھی متاثر کیا تھا. امریکہ کے وزیر دفاع لائڈ آسٹن نے منگل کے روز سنگاپور میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز یا آئی آئی ایس ایس فلرجن لیکچر میں جنوب مشرقی ایشیا میں چینی جارحیت کو روکنے کے عزم کے ساتھ یہ کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہوئے مستحکم تعلقات کا بھی کہا ہے. حالیہ برسوں میں تائیوان کی خود مختاری اور جنوبی بحیرہ چین میں ملکیت کے چینی دعووں جیسے متنازع مسائل کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہوئے. سنگاپور میں تقریر کرتے ہوئے نے کہا کہ ہمارے مفادات کو جہاں خطرہ ہوگا وہاں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن ہم تصادم نہیں چاہتے. بطور وزیر دفاع میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز لیبریشن آرمی کے ساتھ رابطے کے شدید بحران کے حل سمیت چین کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات کے قیام کے لیے میں پرعزم ہوں. وزیر دفاع آسٹن بائیڈن انتظامیہ کے پہلے وزیر ہیں جو اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں. جب سے آسٹن وزیر دفاع بنے انہوں نے چینی اعلی حکام سے براہ راست کوئی بات چیت نہیں کی، ہرچند کہ اس کی کئی بار کوشش کی گئی. سنگاپور کے وزیر دفاع کے ساتھ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں وزراء نے علاقائی سیکیورٹی کے مسائل اور پائیدار عالمی اصولوں کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزراء دفاع نے سائبر سیکیورٹی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات کے موقع پر امداد کے شعبے میں مزید تعاون کے امکانات پر بات کی ہے. وزیر دفاع سنگاپور کے بعد ویتنام اور فلپائن کا بھی دورہ کریں گے. پینٹاگون اور ریپبلکن پارٹی کے کانگریس ارکان نے منگل کے روز ایٹمی اسلحے سے لیس چین کی افواج کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ بات ایک نئی رپورٹ کے بعد سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ چین میزائل ذخیرہ کرنے کے لیے مزید 110 تنصیبات تعمیر کر رہا ہے. سائنسدانوں کی امریکی فیڈریشن کی پیر کے روز جاری ایک رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلا ہے کہ چین یہ ذخیرہ گاہیں سنکیانگ کے علاقے میں بنا رہا ہے۔ اس سے کئی ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ چین میزائلوں کے لیے تقریباً 120 ذخیرہ گاہیں یومین کے ریگستانی علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ 2020 میں پینٹاگون کی ایک رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ چین کے پاس 200 سے کچھ زیادہ ایٹم بم ہیں، لیکن خیال ہے کہ جب وہ اپنی افواج کو وسعت دے رہا ہے اور اسے جدید بنا رہا ہے، یہ تعداد کم سے کم دگنی ہو جائے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس تقریباً 3,800 ایٹم بم ہیں۔ واشنگٹن نے چین سے بارہا کہا ہے کہ وہ ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق ایک نئے سمجھوتے میں امریکہ اور روس کے ساتھ شمولیت اختیار کرے۔ امریکی پولیس کے 4 افسروں نے منگل کے روز 6 جنوری کو واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر دھاوا بولنے کے واقعات کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کی کمیٹی کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کس طرح سابق صدر کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت کے اندر گھس کر جو بائیڈن کی امریکی صدر کے طور پر توثیق کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ پولیس افسروں میں سے 2 کا تعلق یو ایس اے کیپیٹل پولیس فورس اور 2 کا واشنگٹن سٹی پولیس کے محکمے سے تھا۔ پولیس اہلکاروں نے یہ گواہی 6 ماہ قبل کانگریس کی عمارت پر ہونے والے مہلک حملے کی عوامی سماعت کے پہلے روز دی۔ یہ حملہ امریکہ کی 200 سال سے زیادہ پرانی کیپیٹل عمارت پر، جسے امریکی جمہوریت کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ہونے والا بدترین حملہ تھا۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے 7 ارکان کانگریس اور ریپبلکن پارٹی کے 2 قانون سازوں پر مشتمل کمیٹی نے اس گواہی کی سماعت کی، جبکہ قومی ٹیلی ویژن کے ناظرین نے اسے دیکھا۔ اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں منگل کے روز مسلسل دوسرے روز بھی 3,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.6 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کرونا کیسز مثبت کیسز کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں یومیہ کرونا کیسز کی شرح میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ صحت کے حکام کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,689 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں لگ بھگ 132 روز بعد 30,000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ 26 جولائی کو 17,02,000 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ یونیسیف کے مطابق ہمالیائی ملک بھوٹان نے اپنے 90% اہل شہریوں کو کووڈ-19 کی ویکسین مکمل طور پر دے دی ہے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 8 لاکھ ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی جانب سے منگل کے روز جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا کہ 20 جولائی سے 26 جولائی تک 2,400 سے زائد ہیلتھ ورکروں نے دوسری خوراکیں فراہم کرنے کا کام مکمل کر لیا۔ یونیسیف کے مطابق بھوٹان کی شاہی حکومت نے تمام اہدافی گروہوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ صحت کے کارکنوں نے کمیونٹی مراکز میں ویکسین کے حفاظتی ٹیکے لگائے اور معمر اور معذور افراد کو ویکسین دینے کے لیے گھر گھر گئے اور خانہ بدوش چرواہوں تک پہنچنے کے لیے بلند علاقوں تک کا بھی سفر کیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ زیادہ خطرے والے علاقے میں 12 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کو بھی ویکسین دی گئی۔ بھوٹان نے اپنے بیشتر باشندوں کو مارچ اور اپریل میں ویکسین کی پہلی خوراک دے دی تھی۔ بھوٹان نے عالمی ادارہ صحت کے غریب ممالک میں ویکسین تقسیم کرنے کے پروگرام کوویکس کے ذریعے امریکی امدادی ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں وصول کی۔ ویکسین کی دیگر خوراکیں چین، ڈنمارک، بھارت، بلغاریہ اور کروشیا سے آئیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اب دنیا کے اس چھوٹے ملک میں کووڈ ویکسین دینے کی شرح سب سے زیادہ ہے اور اس کامیابی کی بنیادی وجہ وہ کوششیں ہیں جن کے تحت کووڈ-19 ویکسین کی دوسری خوراک کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا گیا، جن میں ملک میں ہیلتھ ورکرز کی تربیت اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی مہم بھی شامل تھی۔ امریکہ میں سابق فوجیوں کے امور کے محکمے ریاست کیلیفورنیا، نیو یارک شہر، ہسپتال اور نرسنگ ہومز، کالج اور یونیورسٹیوں میں ملازمین کے لیے کووڈ-19 کی ویکسین کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منگل کے روز اولمپکس کے آغاز کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ سدرا ڈار تفصیلات کے ساتھ۔
امریکہ میں سابق فوجیوں کے امور کے محکمے ریاست کیلیفورنیا، نیو یارک شہر، اسپتال اور نرسنگ ہومز، کالج اور یونیورسٹیوں میں ملازمین کے لیے کووڈ-19 کی ویکسین کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یہ پابندی تمام وفاقی ملازمین کے لیے بھی لاگو کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کورونا وائرس کے شاٹ کی طرح کسی ویکسین کے ہنگامی شاٹ کے بارے میں ملازمین کو انتظامیہ کا حکم ماننے یا اس سے انکار کے لیے حاصل متبادل سے آگاہ کیا جائے گا، مگر امپلائرز کو اسے ملازمت کی شرط کے طور پر اختیار کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ امپلائرز اس میں نرمی کر کے صرف ماسک پہننا لازمی قرار دے سکتے ہیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منگل کے روز اولمپکس کے آغاز کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم یوشی ہیدا سوگا نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی اولمپکس گیمز کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوکیو میں منگل کے روز 2,848 کورونا وائرس کے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اس سے پہلے اس سال جنوری کی 7 تاریخ کو شہر میں 2,520 کیس ریکارڈ کیے گئے تھے۔ وبا کی شروعات سے اب تک شہر میں 200,000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ٹوکیو میں وبا کی ابتدا سے اب تک 4 ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ موجودہ ایمرجنسی اولمپکس کے دوران جاری رہے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی اور تیزی سے پھیلنے والی ڈیلٹا قسم کی وجہ سے اولمپکس کے دوران کیسز کے بڑھنے کا امکان ہے۔ جاپان میں کیسز کی تعداد دیگر ممالک کے مقابلے میں قدرے کم رہی ہے۔ ملک بھر میں پیر کے روز ریکارڈ کیے جانے والے کیسز کی تعداد 5020 تھی۔ اب تک کورونا وائرس سے ملک بھر میں 870,445 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15,129 ہے۔ سوگا کی حکومت پر اولمپکس کو صحت عامہ پر ترجیح دینے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ ان کی حکومت کی ریٹنگ حالیہ دنوں میں گر کر محض 30% تک پہنچ گئی ہے اور اولمپکس گیمز کے بارے میں کوئی گرم جوشی نہیں پائی جاتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان میں ایسے نوجوانوں میں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی کورونا وائرس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن جن مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ان کی عمریں 50 سے اوپر ہیں۔ حکام اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ٹوکیو کی گورنر یوری کوکوئے نے بتایا کہ عمر رسیدہ افراد میں سے 60% کو ویکسین لگ چکی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت اہم ہے کہ نوجوانوں کو بھی جلد از جلد ویکسین لگا دی جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت تک 25% سے زیادہ جاپانیوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔
اور امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور تحفظ کے مراکز سی ڈی سی نے اب تجویز پیش کی ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں ویکسین شدہ افراد جب اندر ہوں تو بھی ماسک پہنے۔ اس طرح ادارے نے اپنے 2 پرانے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک اور فیصلے میں تبدیلی لاتے ہوئے سی ڈی سی نے تجویز دی ہے کہ اساتذہ، طلبہ اور عملہ اسکول کی عمارتوں کے اندر بھی ماسک پہنے چاہے ان کو ویکسین لگ چکی ہو۔ سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ عمارتوں کے اندر ماسک پہننے کا فیصلہ ملک کے ان کچھ حصوں میں کورونا وبا میں اضافے کی بنیاد پر کیا گیا ہے جہاں ویکسین لگوانے کی شرح بہت کم ہے۔ کرونا کیسوں میں یہ اضافہ انتہائی وبائی ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسے بھی بہت سے کیس سامنے آئے ہیں کہ وہ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ویکسین لگوا لی تھی لیکن ان پر اثر کم ہوا۔ سی ڈی سی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل ولنسکی کا کہنا ہے کہ وائرس کے ابتدائی اقسام کے ان لوگوں پر کم اثرات تھے جنہوں نے ویکسین لگوائی تھی اور ان کی وجہ سے وائرس کے پھیلنے کے امکانات کم تھے۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے ایک بیان میں کہا کہ سی ڈی سی کا آج اعلان وائرس کو شکست دینے کے سفر کی جانب ایک اور قدم ہے۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ سی ڈی سی کے زیر انتظام رہنے والے تمام امریکی ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں اور خبریں۔ جارجیا، امریکہ کے ایک شخص پر مساج کی سہولت فراہم کرنے والی 3 ایشیائی دکانوں میں 8 افراد کے قتل کا الزام عائد کیا گیا اور اسے بغیر کسی پرول کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ رابرٹ آرون لانگ نے فائرنگ سے ہونے والی پہلی 4 اموات سے متعلقہ تمام الزامات کے لیے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ لانگ نے کہا کہ اس کا مقصد ان لوگوں کو سزا دینا تھا جنہوں نے اس کو سیکس ایکٹ کے قابل بنایا۔ ایک پروسیکیوٹر نے لانگ کے جرائم بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ چیروکی کاؤنٹی کے تفتیش کاروں کو نسلی تعصب کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بیان اس کے ان نفرت انگیز جرائم سے اختلاف رکھتا ہے جن کا اسے اٹلانٹا میں سامنا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ اس بیان سے ان مبصرین کو پریشانی لاحق ہوگی جو محض ایشیائی خواتین کو اپنی فائرنگ کا ہدف بنانے پر مشتعل تھے۔ ٹیونس میں صدر قیس سعید کی جانب سے پارلیمنٹ معطل اور ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کیے جانے کے بعد یورپی یونین نے منگل کے روز ملک میں جمہوریت کے تحفظ اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوسپ بوریل نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اداروں کی جلد سے جلد استحکام اور پارلیمانی سرگرمیوں کی بحالی، انسانی حقوق کے احترام اور ہر طرح کے تشدد سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی کہا کہ انہوں نے ٹیلی فون پر صدر سعید سے بات کی ہے اور ٹیونس میں جمہوریت کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں بلنکن نے کہا کہ وہ جمہوری اصولوں پر قائم رہنے کے لیے صدر سعید کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ ٹیونس کے عوام اور تمام سیاسی لوگوں سے کھلے طور پر مذاکرات کریں۔ کیمرون کی وزارت دفاع نے منگل کے روز بتایا کہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے ملک کے انتہائی شمال میں ایک حملے میں 5 فوجیوں اور ایک شہری کو ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ پیر کی رات نائجیریا کی سرحد کے قریب کیا گیا جہاں بتایا جاتا ہے کہ بوکو حرام کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ سرکاری ریڈیو نے بتایا کہ اس حملے میں 3 فوجی اور ایک شہری زخمی بھی ہوئے، کچھ عسکریت پسند بھی ہلاک ہو گئے لیکن تفصیل نہیں بتائی گئی۔ سرکاری ریڈیو پر ایک بیان میں کہا گیا کہ مزید حملوں سے بچاؤ کے لیے پورے دور افتادہ شمال کے علاقے اور سرحدوں کے ساتھ فوج کو انتہائی چوکنا کر دیا گیا۔ بوکو حرام اور علیحدہ ہونے والے دھڑے اسلامک اسٹیٹ آف ویسٹ افریقہ کے ارکان، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کیمرون کے انتہائی شمالی اور پڑوسی ملک نائجیریا، نیجر اور چاڈ میں ہلاکت خیز کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق شمال مشرقی نائجیریا میں 2009 میں جب سے یہ سرکشی شروع ہوئی 36,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 30,00,000 لوگوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اور اب کچھ اولمپک کا احوال. اور ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں جمناسٹک مقابلوں کی امریکی سٹار سیمون بائلز کے اولمپکس مقابلوں سے دستبردار ہونے کے بعد امریکی خواتین کی جمناسٹک ٹیم چاندی کا تمغہ ہی جیت سکی جبکہ سونے کا تمغہ روس کی ٹیم کے نام ہوا. ٹوکیو میں امریکہ کی اولمپک سٹار سیمون بائلز کے طبی وجوہات پر جمناسٹک مقابلے سے دستبردار ہونے پر ان کی ساتھی جمناسٹ اور دیگر ایتھلیٹس کی جانب سے ان کی ستائش کا سلسلہ جاری ہے. اپنی ذہنی صحت کے مسائل دنیا کے سامنے لانے پر بائلز ان بہت سے ورلڈ کلاس ایتھلیٹس میں شامل ہو گئی ہیں جن میں ٹینس کی جاپانی سٹار ناؤمی اوساکا اور امریکہ کے تیراکی کے لیجنڈ مائیکل فیلپس بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی کے پیچھے ذہنی دباؤ سے جدوجہد کا کھل کر اظہار کیا. 2016 میں ریو اولمپکس میں بائلز کے بعد نمبر دو پر آنے والی ایتھلیٹ ایلی ریسمن نے اپنی ہمدردی کے اظہار میں کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولمپک ایتھلیٹ بھی انسان ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ بائلز شکریہ اور حمایت کی حقدار ہیں. اور آئیے اب کچھ آب و ہوا کی بات کرتے ہیں. ارجنٹینا کے جنوبی علاقے پیٹاگونیا میں ایک جھیل کے پانی کا رنگ تبدیل ہو کر چمکدار گلابی ہو گیا جو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ اس کی وجہ وہ زہریلے کیمیکلز ہیں جو جھینگوں اور مچھلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ گیتی آرانیس.
ماحولیاتی ماہرین نے بتایا ہے کہ جھیل میں پانی کی رنگت سوڈیم سلفیٹ کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے. یہ ایک جراثیم کش کیمیکل ہے جو فیکٹریوں میں آبی حیات کو طویل عرصے تک محفوظ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. ماہرین نے بتایا ہے کہ جھیل کے پانی کی رنگت اس لیے گلابی ہو گئی ہے کیونکہ فیکٹری میں استعمال شدہ آلودہ پانی بعد ازاں قریب بہنے والے دریائے شوبرٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. اس دریا کا پانی بہتے ہوئے جھیل کورفو میں جا گرتا ہے. دریائے شوبرٹ اور جھیل کورفو کے قریب واقع آبادیاں کئی مرتبہ حکام سے فضا میں پھیلی بو اور دیگر ماحولیاتی مسائل کے بارے میں شکایت کر چکی ہیں. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن پیبلو لاڈا نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ جن عہدیداروں کو ماحول کو آلودگی سے بچانے کے اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے ہی لوگوں کو مبینہ طور پر زہر دینے کی اجازت دی ہے. جھیل کورفو کی رنگت پچھلے ہفتے ہی تبدیل ہونے کے بعد گلابی ہوئی ہے. پیبلو جھیل کورفو کے قریب واقع ایک شہر ٹریلیو کے رہائشی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اتوار کے روز بھی جھیل کے پانی کا رنگ گلابی ہی تھا. ماحولیات کے ایک انجینئر اور وائرس کی سائنس کے ایک ماہر فریڈریکو ریسٹریپو نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جھیل کے پانی کی رنگت میں تبدیلی کی وجہ مچھلیوں کی ضائع کی جانے والی علائشوں میں ایک کیمیکل سوڈیم سلفیٹ کی موجودگی ہے. ان کا کہنا تھا کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فیکٹری کے پانی کو دریا میں پھینکنے سے قبل اسے صفائی کے عمل سے گزارا جائے. کورفو ایک تفریحی جھیل نہیں ہے, تاہم دریائے ٹریلیو کا پانی اس میں گرتا ہے, مگر اس دریا کے گرد واقع صنعتی یونٹ اور فیکٹریاں اپنے استعمال شدہ آلودہ پانی صفائی کے عمل سے گزارے بغیر دریا میں ڈال دیتی ہیں. پانی میں موجود کیمیکلز اور دیگر آلودہ اشیاء جھیل کے پانی کی رنگت میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہیں. یہ واقعات اس سے پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں. چند ہفتے قبل جھیل کے قریب واقع ایک اور شہر راسون کے رہائشیوں نے ان ٹرکوں کو گزرنے سے روک دیا تھا جو فیکٹریوں سے مچھلیوں کی آلائشیں لاد کر لے جا رہے تھے. صوبہ شوبرٹ میں ماحولیات کے محکمے کے سربراہ جوان مشلوڈ نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ جھیل کے پانی کی سرخ مائل رنگت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, یہ رنگ کچھ دنوں کے بعد خود ہی غائب ہو جائے گا. ٹریلیو شہر کی پلاننگ کی سیکرٹری سیبیسٹین لاویلینا اس سے اتفاق نہیں کرتی. ان کا کہنا ہے کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے. ٹریلیو 6 لاکھ آبادی کا ایک شہر ہے جہاں بڑی تعداد میں مچھلیاں, جھینگے اور دیگر آبی حیات کو پروسیس کر کے برآمد کرنے والی فیکٹریاں قائم ہیں. یہ فیکٹریاں اس صوبے میں ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کرتی ہیں. درجنوں غیر ملکی کمپنیاں بھی اسی علاقے میں ماہی گیری اور ان کی برآمدات کا کام کرتی ہیں. ماحولیات کے سرگرم کارکن پیبلو کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ مچھلی کی پروسیسنگ سے روزگار پیدا ہوتا ہے, لیکن کروڑوں ڈالر مالیت کی یہ بڑی بڑی کمپنیاں علاقے میں موجود ٹریٹمنٹ پلانٹ تک اپنی فیکٹریوں کی آلودہ اشیاء بھیجنے کے لیے $1 بھی خرچ نہیں کرتی اور اسے دریا میں پھینک کر ماحول میں آلودگی پھیلا رہی ہیں.
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ اور عراق کے درمیان ایک تازہ معاہدے کے تحت 18 سال کے بعد امریکہ عراق میں اپنا فوجی لڑاکا مشن ختم کر دے گا. اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس سے کیا پیغام جائے گا, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ماہرین سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ پیش کرتے ہیں.
وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفی القاسمی کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کے تحت اس سال کے آخر تک امریکہ عراق سے 18 سال کے بعد اپنا فوجی لڑاکا مشن ختم کر دے گا. مشرق وسطی کے امور کے ماہرین کے مطابق یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کے دورس اثرات ہوں گے. ڈاکٹر فاروق حسنات مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس سے کیا پیغام جائے گا تو انہوں نے کہا،
میسج تو اب یہی کہ جو ایک 9/11 کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے جو اثرات تھے علاقے میں وہ اب اس طرح کے نہیں رہے، تو اس لیے امریکہ کی فوجوں کی اس طرح وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. البتہ ٹریننگ کے لیے اور جو اقتصادی امداد ہے وہ امریکہ کرتا رہے گا عراق کی، لیکن کمپیکٹ سے کہتے ہیں یعنی کہ لڑاکا فورسز کے طور پر وہ وہاں پہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ جو عراق کی فوج ہے وہ اسی کو کرنے دے گا. تو خاص امریکہ کے مفاد کے خلاف کوئی گروپ کام کرتا ہے جس طرح داعش ہے، ISIS تو القاعدہ، تو وہ اگر کچھ کاروائی کریں تو وہاں پہ پھر امریکہ صرف اپنا رول ادا کرے. جب امریکی فوجی وہاں پہ نکل جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی جو وہاں کے معاملات بگڑیں گے، بلکہ عراق وہی بیلنس رکھے گا جو ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. لیکن ہمیں یہ بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران اور امریکہ کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جوہری معاہدے کے سلسلے میں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کی کافی امید کی جا رہی ہے، تو پھر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ ایران اور جو یہ ایڈورسری ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے امریکہ، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ کوشش کی جائے کہ عراق کو زیادہ مستحکم کیا جائے.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات جو وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور برطانیہ کے ایک سینئر سیاستدان لارڈ نتھین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مشرق وسطی میں امن کو فروغ حاصل ہوگا. ان کے الفاظ
کہ امریکن فوج کا عراق سے نکلنا یا افغانستان سے بھی نکلنا انیشلی تھوڑا سا کیاس ہوتا ہے، لیکن اوور آل میرے خیال میں یہ امن لائے گا اسپیشلی عراق سے، کیونکہ وہاں پہ جو ریزسٹنس ہے امریکن پریزنس کی وجہ سے، تو میرے خیال میں اوور آل لانگ ٹرم کے لیے یہ خطے کی جو امن کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اور جب یہ ختم ہو جائے گا امیڈیٹ آپ کو شاید وہ اس کے رزلٹ نہ سامنے آئے، لیکن لانگ ٹرم اوور آل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات بہتر.
یہ تھے لارڈ نذیر احمد، قمر عباس جعفری، اردو پی او اے نیوز، واشنگٹن.
امریکی صحت عامہ کے اداروں کے مطابق پھیکر افراد کو وسائل کی کمی اور ایک جگہ مستقل طور پر نہ رہنے کے باعث کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے. لائف 360 میں سبا شاہ خان امریکی شہر کینسس سٹی کی ایک غیر منافع بخش تنظیم کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بے گھر افراد کو ویکسین لگوانے کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے.
امریکی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی کی کل آبادی تقریباً 480,000 ہے، اور گریٹر کینسس سٹی کوالیشن ٹو اینڈ ہوملیسنس کے مطابق کینسس سٹی کے 1733 افراد بے گھر یا ہوملیس ہیں. نیشنل کاؤنسل فار دی ہوملیسنس کے مطابق امریکہ بھر میں بے گھر افراد کی ٹیسٹنگ، علاج اور ان کو ویکسین مہیا کرنا ایک بڑا چیلنج ہے.
میرا خیال ہے کہ ہر کوئی تعاون کرنے اور ویکسینیٹ ہونے کے لیے تیار ہے، کچھ دیکھے ہیں جو نہیں بھی چاہتے.
اسی فرق کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کینسس سٹی کی سڑکوں پر کے نام سے جانے والی جنیل آسمن. جنیل اور ان کی تنظیم کیئر بیونڈ دی بلیورڈ پچھلے 5 سال سے کینسس سٹی ڈاؤن ٹاؤن میں بے گھر افراد کی مدد کر رہے ہیں. ان کی تنظیم 1,000 رضاکاروں پر مشتمل ہے.
ہم یہاں صرف لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے بلکہ ہمیں ان کی پرواہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب مجھے میرے نام سے جانتے ہیں، وہ ہمارے رضاکاروں کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم یہاں آتے ہیں اور وہ ہم سے کہاں مل سکتے ہیں.
کے کے اور ان کے شوہر نے ایک پرانی اسکول بس کو کلینک اور فارمیسی میں تبدیل کر دیا. اب وہ کینسس سٹی کی سڑکوں پر چکر لگا کر ادویات، علاج اور صحت کی دیگر سہولیات بے گھر افراد تک پہنچاتے ہیں.
کووڈ کے بعد سے ہم مریض باہر دیکھتے ہیں، اگر کسی مریض کو علیحدگی میں معائنے کی ضرورت ہو تو ہم انہیں یہاں بس میں لاتے ہیں.
کئی سالوں پہلے جسٹن ایک حادثے اور ذہنی بیماری کی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہو گئے اور سڑک پر آ گئے. ویکسین کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہیں.
And then you hear the things on the internet. پھر انٹرنیٹ پر آپ سنتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کے ڈی این اے میں گڑبڑ کرتا ہے، جس سے میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ آیا یہ میرے بچوں کا ڈی این اے بدل دے گا.
How did it feel?
Like I'm gonna live.
مختلف علاقوں میں جہاں بے گھر افراد کا ٹھکانا ہے وہیں سبز بس کے رکنے کے بھی مخصوص اسپاٹس ہیں. وہ ہر ہفتے آتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے وٹامنز لے رہا ہے اور سب کو کووڈ ویکسین دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی نئی تکلیف ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شروع میں ہی تشخیص ہو جائے تاکہ ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت نہ آئے. کیری کووڈ ویکسین نہیں لے سکتی کیونکہ انہیں کینسر ہے, لیکن ایڈوارڈو نے آج ویکسین لگوانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ان کے سبھی دوست ویکسین لگوا چکے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں.
آخر کار میں نے سوچا کہ اگر دوسرے اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو چلو لگوا لیتے ہیں. اب دعا ہے کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو.
کے کے کہتی ہے کہ بے گھر افراد کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے شاید ہی کوئی ایسا فرد دیکھا ہو جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا نہیں, لیکن ذہنی امراض کے اعداد اس کی صحیح عکاسی نہیں کرتے.
مختلف مطالعوں کی بنیاد پر 60-70% تک بے گھر لوگوں کو کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری لاحق ہے.
کووڈ کے دوران انتظامیہ نے بے گھر لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوٹلوں اور موٹیلز میں جگہ دی ہے, لیکن لیو کی طرح بہت سے اب بھی کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں.
محفوظ ہونا پچھتانے سے بہتر ہے.
لیو ہی کی طرح اور بہت سے دوسرے ہوملیس افراد جن سے ہم نے بات کی, انہوں نے وسوسوں اور شک کے باوجود دوسروں کو ویکسین لگواتے دیکھ کر خود بھی ویکسین لگوا لی. ایسے افراد کم ہیں جو سرے سے ویکسین لینے کے قائل ہی نہیں, لیکن کے کہتی ہیں ہم اب بھی بے گھر افراد کو ویکسین مہیا کرنے میں بہت پیچھے ہیں اور حکومت کی اس پر کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں. سبشہ خان, وائس آف امریکہ, کینساس سٹی, میزوری.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ ہیٹی کے صدر جوینل موئنس کے قتل اور خاتون اول مارٹین موئنس پر حملے کی سخت مذمت کرتا ہے. صدر جو بائیڈن نے مسلح افراد کی طرف سے جنہوں نے ہیٹی کے صدر کی رہائش گاہ پر 7 جولائی کو صبح سویرے حملہ کیا ایک گھناؤنا عمل قرار دیا ہے. انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ امریکہ مدد کے لیے مستعد ہے جبکہ ہم ایک محفوظ ہیٹی کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہیٹی عشروں سے قدرتی آفات, تشدد, بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں ہے. صدر موئنس کے قتل کے بعد محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ جو لوگ تشدد اور قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہیٹی کے لوگوں اور ایک بہتر مستقبل کے لیے ان کی خواہشات کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم ہیٹی کے حکام پر زور دیں گے کہ جو بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. امریکہ تمام سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی کے گروپوں اور فریقین پر زور دیتا ہے کہ ہم نے قائم مقام وزیر اعظم کلاوڈیا جوزف سے جو کچھ سنا ہے اس کی تائید کریں, جس میں انہوں نے پرسکون رہنے اور اس المیے کے بعد مل جل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ امن اور جمہوری حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے. ترجمان پرائس نے زور دیا کہ امریکہ اور ہیٹی کے لوگوں اور ان کی منتخب حکومت کے درمیان شراکت داری جاری رہے گی. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جنوری 2021 میں امریکہ نے FY20 کے فنڈ میں 7.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم دینے کا اعلان کیا تھا. اس ترقیاتی اور عالمی صحت سے متعلق اعانت کا مقصد اقتصادی ترقی کو فروغ دینا, روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور زرعی ترقی, صحت کی بنیادی دیکھ بھال, تعلیم کے شعبے میں خدمات اور ایک باثر حکومت کی بہتری ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ صدر موئنس کی موت کے نتیجے میں ہیٹی کے حکام کی طرف سے امداد کی اضافی درخواست قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ایک سوال کے جواب میں کہ اس سال جو انتخابات ہونے والے ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں, ترجمان پرائس نے اس کا واضح طور پر جواب دیا اور کہا کہ امریکہ کا اب بھی یہ خیال ہے کہ اس سال ہونے والے انتخابات منعقد ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن وہ جمہوری راستہ ہے جس سے فرمانوں کے ذریعے ہیٹی کی بے قاعدہ اور طویل حکمرانی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور پارلیمان کو بحال کیا جا سکتا ہے جو اب تک نہیں کیا جا سکا. منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے ذریعے پرامن طور پر انتقال اقتدار میں مدد مل سکتی ہے اور ایک نئے منتخب صدر کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے. ترجمان پرائس نے کہا کہ ہیٹی کے جمہوری اداروں کا تحفظ امن کی بحالی کی کلید ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانے کو آج کا نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام